وزكى وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
سيدنا زكريا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. وآتیناہ الحکم، اور ہم نے اسے قوت فیصلہ عطا فرمائی، یا اور ہم نے اسے حکمت سے نوازا، صبیہ لڑکپن ہی سے، صبی بچے کو کہتے ہیں. یہ آیت نمبر 12 وہ آیت ہے کہ جہاں یحییٰ علیہ السلام کے لڑکپن کو اللہ تعالی بیان کرتا ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جب ان کی اہلیہ حمل سے امید سے ہوئی تو نشانی کے طور پہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ جب یہ وقت آئے گا تو 3 دن تک آپ بول نہیں پائیں گے. تو آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، انہوں نے اشارے کے ذریعے لوگوں کو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کا حکم دیا. یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد کے واقعات کو اب شروع کیا جا رہا ہے. یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور ان کا بچپن گزرا، اور اب لڑکپن کا زمانہ آیا. ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالی نے ان کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو کتاب ہدایت آپ کو ملی ہے، اور یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو آپ سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل مضبوطی سے تھامے رہے اور اس پر عمل درآمد کرواتے رہے. اس کتاب کو یعنی تورات کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے, اس پر عمل کیجئے اور اس پر عمل کروائیے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیے. کیونکہ آپ کے والد زکریہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ ان کے وارث اور جانشین ہیں, تو وہ کام جو والد کرتے تھے وہ کام اب آپ کریں کہ اس دعوت حق کو دوسروں تک پھیلائیں اور اس کو پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عطا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بچپن ہی سے ان کو برائیوں سے اور کمزوریوں سے محفوظ رکھا, اور بچپن لڑکپن ہی سے ہم نے ان پہ خاص ایسی عنایات کی کہ ان کا ذوق, ان کا فہم, ان کی سوچ کے سارے کا سارا ٹھیک نہج پہ رواں دواں ہو گیا. ارشاد فرمائے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وَآتَيْنَا میں نون یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ دلیل ہے کہ وَآتَيْنَا ہم نے, اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کیا یحییٰ کو الحکم قوت فیصلہ, فیصلہ کرنے کی قوت. اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ حکم سے مراد یہاں حکمت ہے, ہر نبی کو خاص حکمت عطا کی جاتی ہے, یہ وہی حکمت مراد ہے, وہ ان کو عطا کی گئی یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام صبیہ بچپن ہی سے. امام البیہقی نے ایک موقوف حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اوتی الحکم صبیہ. جبکہ امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے, کہ من قرأ القرآن قبل ان يحتلم, جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ لے, حفظ کر لے, ارشاد فرمایا کہ یہ ان میں سے ہو جاتا ہے جن کو بچپن میں حکمت عطا کی جاتی ہے. تو اگر تمہاری اولاد بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ لے, وہ بیٹا ہو یا وہ بیٹی ہو, تو تمہاری یہ اولاد ان خوش نصیب اولاد میں سے ہے اور تم بھی اس سعادت میں شامل ہو, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں سبب بنایا اس اولاد کا. تو اگر کوئی بچہ اور کوئی بچی بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک کو صحیح طریقے پہ پڑھ لے, ارشاد فرمایا فہوا ممن اوتیا الحکم صبیا, ان میں سے ہوتا ہے جس کو بچپن ہی سے حکمت عطا کی جاتی ہے, قرآن کی برکت اور قرآن کی فضیلت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جن خاص عنایات سے نوازا اور جو خاص مہربانیاں ہم نے یحییٰ پہ کی, ان میں ایک تو یہ تھا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور ارشاد فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا, اور انہیں اپنے ہاں سے رقت قلب بھی عطا فرمائی. حنان رقت قلب کو کہتے ہیں. من لدنا, اللہ فرماتا ہے یہاں, یہ لدنا میں نون یہ بھی عظمت رب پہ دلالت کرتا ہے. من لدنا ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی خاص عنایت کی اور اپنی طرف سے یحییٰ کو حنان عطا کیا, رقت قلب, نرمی, مہربانی, وزکا, اور تزکیہ نفس بھی اس کا کیا, اس کو پاک کیا. وکان تقیا, اور وہ متقی بھی بن گیا. حن یحن حنن, دل کا نرم ہونا, مہربان ہونا, خوشی یا غم کے موقع پہ جو مخصوص آواز نکلتی ہے وہ بھی حن کہلاتی ہے. کسی کام یا کسی چیز کے لیے مشتاق اور بیتاب ہونا یہ بھی حن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے الحنان, بہت زیادہ نرمی والا, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. اور حنان بغیر تشدید کے, حنان بغیر تشدید کے نرمی کو کہتے ہیں, حنان نرمی والا اور مہربانی والا. اور حنان روزی یعنی رزق، اس کو بھی حنان کہتے ہیں اور برکت کو بھی حنان کہتے ہیں. اور اگر تشدید اور حے کا زیر ہو حنان یا حنا، تو مہندی کو حنا کہتے ہیں اور حنان بھی کہتے ہیں. دل کی نرمی، رقت قلب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی. نبی کی اوصاف میں یہ بڑی اہم صفت ہوتی ہے، اور یہی صفت نبیوں کے وارث علماء اور دعوت دینے والے، دعوت و تبلیغ کرنے والے اور دعوت دینے والے داعین اور مبلغین کے ہاں بھی رقت قلب کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. اور یہ وہ رقت ہے جس کو حن کہا جاتا ہے، حن. اور کسی کی جدائی میں یا غم کے موقع پہ جب انسان روتا ہے، اور اس رونے میں جو سسکیاں یا جو مخصوص آواز نکلتی ہے وہ بھی حن کہلاتی ہے. جس طریقے پہ صحیح بخاری میں مسجد نبوی کے اس کھجور کے تنے کا ذکر ہے جس سے سہارا لے کر اور جس کے سہارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب بعد میں اس طریقے پہ روایات میں آتا ہے کہ ایک انصاری خاتون نے یا ایک انصاری شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے منبر بنایا، اور پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب پہلی مرتبہ وہ منبر مسجد نبوی میں رکھا گیا، اور پہلے جمعے کو جب وہ منبر مسجد میں آیا، منبر کے آنے کے بعد کا جو پہلا جمعہ تھا، اس وقت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور کے اس تنے کو ہاتھ نہ لگایا کہ اب چونکہ منبر آ گیا ہے، منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جائے گا، تو جو ہی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ فلما اتخذ المنبر تحول الیہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب منبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، فحن الجزع، کھجور کے اس تنے سے رونے کی آواز سنائی دی. فحن الجزع، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں کھجور کا یہ تنا، یہ بھی آنسو بہاتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ آواز سنی، فأتاه فمسح يده علی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو دلاسا دیا. اور جس طریقے پہ اس سے پہلے ہم نے غالباً اپنے کسی درس میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس تنے سے وہ آواز جو رونے کی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہی وہ حن ہے، یعنی رونا، اور دل کی نرمی اور رقت قلب ہے، جس کے بارے میں امام ابو داود نے کتاب الجہاد میں عبداللہ بن جعفر کی اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ جعفر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب، جعفر کے بیٹے عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ ذات یوم، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا اور مجھ سے ایسی ایک بات کی کہ وہ بڑی اہم بات تھی، اور مجھ سے کہا کہ لوگوں میں سے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا. اور عبداللہ بن جعفر یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت الخلاء یعنی اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، قضاء حاجت کے لیے، تو اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دور تشریف لے جائیں اور کسی اونچے مقام پہ، ٹیلے وغیرہ کے پیچھے یا کسی درخت کی اوٹ میں آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ فدخل حائطا لرجل من الانصار، انصار کے کسی شخص کا، ایک انصار کے کسی شخص کی زمین تھی، اس زمین میں ایک دیوار تھی، اس دیوار کے پیچھے یعنی اس زمین پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا فإذا جمل کہ وہاں ایک اونٹ ہے, اس انصاری صحابی کا ایک اونٹ وہاں بنا ہوا ہے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حن, اس اونٹ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو رونے کی آواز اس اونٹ سے آنے لگی, اور ودرفت عینہ, اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت دو عالم جن کو اللہ تعالی نے صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا رحمت بھرا ہاتھ اس اونٹ پہ پھیرا. فسکت اور وہ اونٹ خاموش ہو گیا. فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل, پوچھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ اونٹ کس کا ہے, کون اس اونٹ کا مالک ہے. فجاء فتى من الانصار, انصار کا ایک نوجوان صحابی آیا اور اس نے کہا لی یا رسول اللہ, یہ میرا اونٹ ہے یا رسول اللہ. فقال, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکك الله اياها, اللہ تعالی نے تمہیں اس اونٹ کا مالک بنایا ہے تو تمہیں اس اونٹ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. فإنه شكا إلي, فإنه شكا إلي, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا, یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ انک تجیعه وتذهبه, کہ تم اس پہ سواری تو خوب کرتے ہو, کام اس سے خوب لیتے ہو, لیکن اس کو اچھی خوراک نہیں دیتے, تو یہ رو کر مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا. تو حن یعنی اونٹ رونے لگا, تو حن کا جملہ, حن کا لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا. یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو اوصاف حمیدہ بخشے ان میں یہ وصف بھی تھا کہ وحنانم من لدنا, نرم دل تھے, اور دل کی نرمی یہ اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے, اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے. دلوں کی نرمی اللہ کو اچھی لگتی ہے, دلوں کی نرمی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پسند تھی. یہی وجہ ہے یمن کی رقت قلب کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں. جب یمن کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ یمن کے لوگ آتے ہیں وفود کی شکل میں ملاقات کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم اہل الیمن ہم ارق ہم ارق افئدۃ والین قلوبا, ارشاد فرمایا کہ یمن کے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جن کے دل بہت نرم ہیں. ارشاد فرمایا الایمان یمان والحکمۃ یمانیہ, فرمایا کہ ایمان اگر دیکھنا ہو تو اہل یمن کا ایمان دیکھو, حکمت اگر ہے تو وہ اہل یمن کی حکمت ہے. رقت قلب کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں, دل کی نرمی اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پسند ہے, اور یہ دل کی نرمی اللہ کی طرف سے خاص طور پہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کی جاتی ہے. انسانی برادری اور پوری کائنات میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, یہ بھی نہایت ہی رقیق القلب, بہت نرم دل تھے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند دن قبل وہ بیماری, جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا, جب آپ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے کمزوری اور بیماری کی وجہ سے, تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو بیان کیا کہ جب آخری ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر رجل رقیق فاذا قرأ غلبه البکاء، ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر یعنی میرے والد وہ اتنے نرم دل ہیں، وہ نہایت ہی نرم دل ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے تو پڑھا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ جب بھی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پہ رونے کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ روتے ہیں، فإذا قرأ غلبہ البکا، رونے کا ان پہ غلبہ ہوتا ہے، تو اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا بار بار کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی رقیق القلب تھے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کی اسی رقت قلب کو بیان کیا کہ جب وہ نماز پڑھائیں گے اور نماز میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان پہ رونے کا غلبہ ہوگا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے اور اس کی آیات وہ آیات ہیں جن کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا وثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے والے اور جس کو سننے والے ان کے دل فوراً نرم ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے دل نرم ہو اور آنکھوں سے آنسو بہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، تو دل کی نرمی کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو ترجمے اور سمجھ کے پڑھو اور ترجمے اور سمجھ کے ساتھ سنو، اس طرح دل نرم ہوگا آنکھوں سے آنسو بہیں گے، تو دل کو نرم کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو اور ترجمے کے ساتھ سنو، اور دل کو نرم کرنے کا ایک نسخہ وہ ہے جو حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ارشاد فرمایا امام طبرانی کی معجم کبیر میں یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو اور تیری حاجتیں پوری ہوں، جو کچھ تو اللہ سے مانگے وہ تجھے مل جائے، تیری حاجتیں پوری ہوں، تیرا دل نرم ہو، کیا تو چاہتا ہے، ارحم الیتیم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم پر رحم کرو، اس کو کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دل نرم ہوگا، یلن قلبک وتدرک حاجتک، دل بھی تمہارا نرم ہو جائے گا، تمہاری ضروریات بھی اللہ تعالیٰ خود پوری کریں گے، یتیم بچے اور یتیم بچیاں جن کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن سے کام لیا جاتا ہے، ان کی طاقت ان کی عمر سے کہیں زیادہ ان سے لوگ کام لیتے ہیں، خاص طور پر رشتہ دار، اور جن لوگوں نے یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں ان میں بھی بہت کم ایسے ہیں جو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، اکثر کا حال یہ ہے کہ یتیموں کے نام پہ وہ مال کھاتے ہیں، اور جو یتیم کا مال یا یتیم کے نام پہ مال کھائے، قرآن میں سورہ نساء کے پہلے رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں اور پھر آگ ہی جہنم میں جائیں گے، سعیرا ان کی جگہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یتیم واما الیتیم فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم اس کو ڈانٹ پٹ کی منع ہے، اس کے ساتھ زیادتی منع ہے، یتیم کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اور اذیت پہنچانے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے،
مل یتیم فلا تقہر، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، بد سلوکی نہ کرو. تو ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کو کھانا کھلانا، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہاری حاجات پوری ہوں گی. یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آہوزاری، ان کی خشیت، ان کی عبادت اور ان کے رونے کے بارے میں گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو چند واقعات سنائے تھے کہ یہ اللہ کی خشیت سے کس قدر روتی تھی. یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو یہاں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم نے اپنی طرف سے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو عنایات اور جو مہربانیاں کی، ان میں سر فہرست یہ تھا کہ وحنانم من لدنا، ہم نے اپنی طرف سے خاص طور پہ ان کو رقت قلب سے نوازا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کہ یہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ سیدہ اور سردار اور پیشوا ہیں، وہ حصورا اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے والے ہیں، وہ نبی یم من الصالحین اور نبی ہیں اور صالحین میں سے ہیں. تو یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو رقت قلب عطا کی گئی، وزکا اور تزکیہ کیا گیا. جب رقت قلب عطا ہوئی، تزکیہ ہوا، تو وکان تقیا متقی بن گئے. وبرم بوالدی، اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی توفیق سے جن اہم نیکیوں اور اچھی عادات حاصل کرنے کا موقع ملا، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. وبرم بوالدی، اور وہ نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا وہ سرکش اور نافرمان. یعنی یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سرکشی اور بغاوت سے، نافرمانی سے بہت دور تھے، والدین کے فرما بردار تھے. یہ مجموعی طور پہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور ان کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے. اور 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ یہاں ہیں اور کچھ سورہ آل عمران میں ہیں. سب سے پہلے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے احکامات کی تصدیق کرنے والا. بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ تصدیق کلمۃ اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت دینا ہے. اور دوسری نشانی ارشاد فرمایا کہ سیدہ، اللہ نے ان کو قیادت اور پیشوائی عطا فرمائی. اور تیسری وحصورا، ہر قسم کے گناہ اور برائی سے دور، مکمل ضبط نفس کرنے والا. اور چوتھی نبی یم من الصالحین، وہ صالح تھے. اور پانچویں اللہ تعالی نے ان کو حکمت عطا فرمائی، حکیم تھے. اور چھٹی ان کی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ حنانا، رقت قلب، نرم دل والے تھے. اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کی باقی نشانیوں میں جو اہم نشانیاں اور صفات اور اچھی عادات وہ تھیں کہ وہ پاک تھے. زکا، ان کا تزکیہ نفس ہوا. اور تقیہ، وہ متقی تھے. اور وبرم بوالدی، والدین کے فرما بردار تھے. اور ولم یکن جبارا عصیا، سرکش نہیں تھے، نافرمان اور بغاوت کرنے والے نہیں تھے. یہ ان کے اچھے اوصاف تھے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ یہ یحییٰ وہ ہیں کہ جن پر ہم نے بہت مہربانیاں کی. اور ان مہربانیوں میں ارشاد فرمایا کہ ایک مہربانی یہ ہے کہ ہم نے ان کو سلامتی عطا فرمائی، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر سلام بھیجا گیا. وسلام علیہ، اور سلام ہو یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تین اہم مراحل کو بیان کیا گیا، جن اہم مراحل سے ہر انسان نے گزرنا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا اور پھر دنیا میں رہنا، اس کے بعد موت طاری ہوتی ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں یہ عالم برزخ کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر حشر کے دن، قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تین اہم موقعوں پہ جو رولناکی اور شدت اور اذیت اور مشقت اور تکلیف ہر انسان کو سہنی پڑتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا، سلامتی والا بنایا۔ یعنی جب یہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، اس وقت شیطان کا جو مس ہوتا ہے، ہر نو مولود کو وہ مس، اس مس سے شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد پھر جب موت کا مرحلہ ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی موت وہ مستقل اچھی زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام موت کے بعد بھی عالم برزخ میں ان کو مخصوص زندگی عطا کی جاتی ہے، جو عالم برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حشر کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو ان کا زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جانا، وہ بھی مخصوص زندہ کر کے اٹھایا جانا ہوگا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ یہاں پر آ کر آیت نمبر 15 کے اختتام پر پہنچ کر زکریہ اور یحییٰ علیہم السلام کا ذکر ختم ہوا۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 16، وہاں سے اس سورت کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، جو کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، جس کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اپنے درس میں اس ذکر کو شروع کریں گے، اور آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
یہ سورہ مریم کی وہ آیات ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے واقعے کا آغاز کیا ہے. سورہ مریم کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں سے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ وہ مریم ہیں کہ جن کے بارے میں آغاز سورت میں ہم نے اس بات کو جانا اور سمجھا تھا کہ کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام اور مہربانی فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا فرزند عطا فرمایا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ, ذکر کر مریم کا اس کتاب میں, یعنی مریم کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے, اس کا ذکر کرو, پڑھو, سمجھو, اور اس ذکر کے اندر جو عبرت ہے اس عبرت سے سبق لو. اِذِ انْتَبَذَتْ, جب وہ الگ ہوئی, من اہلہا, اپنے گھر والوں سے, مکاناً شرقیہ, مشرقی کنارے کی جگہ پر یا مشرقی مکان میں. مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کا یہاں سے آغاز ہوا اور ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے واقعات جن میں سر فہرست انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, ان کے واقعات جب قرآن میں بیان ہوتے ہیں تو انہی واقعات میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کی اس بندی کا بھی ہے کہ جس بندی کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ اور وہ کرامت عطا کی جو ان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. انتباب یہ افتعال کے وزن پر ہے, اس کا اصل مادہ نبذ ہے, علیحدہ کرنا, جدا کرنا, اور علیحدہ کر کے پھینک دینا, یہ ہے نبذ. نون با دا, مریم کے واقعات کو ایک تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان کیا اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورہ مریم. اور یہ وہ مریم ہے کہ اس آیت میں ہمیں جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ اتنی مگن اور اتنی مشغول تھی کہ انہوں نے خلوت والی عبادت کو پسند کیا, اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر بیت المقدس کے مشرقی کونے میں مستقل ایک جگہ انہوں نے اپنے لیے بنائی تھی, وہیں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور ان کی ولادت کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں ہے. آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 47 تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی مریم ان کی ولادت کا ذکر کیا ہے, کس طریقے پہ مریم کی ولادت ہوئی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذرية بعضها من بعض, ان کے والد کا نام عمران تھا. یہ بیت المقدس کے مشرقی کونے میں انہوں نے اپنے لیے خلوت کو منتخب کیا اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بات کا فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو آیت نمبر 21 کے آخر میں بیان کیا گیا کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بن باپ کے ولادت کا فیصلہ اللہ کے ہاں پہلے سے ہو چکا تھا. اس فیصلے کی تمہید اور اس فیصلے کے وقت کے آنے سے پہلے کے جو مراحل تھے ان مراحل کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ جہاں یہ عبادت کیا کرتی تھی اس طریقے پہ انہوں نے اپنی خلوت گاہ اور عبادت گاہ کو بنایا کہ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, مریم نے
ان کے سامنے پردہ لٹکا لیا، جس طرف سے گھر کے لوگ اور دوسرے لوگ چلتے تھے اور آتے جاتے تھے، فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے ایک پردہ وہاں لٹکا لیا، حجاب پردے کو کہتے ہیں. اور یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام پہ اللہ تعالی کی طرف سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا. فاتخذت من دونہم حجابا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے پردہ لٹکا لیا، یعنی لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، جس طرف سے گھر کے لوگ یا دوسرے افراد آتے جاتے تھے وہاں ایک پردہ لٹکا لیا. اس آیت نمبر 17 کے پہلے ٹکڑے سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ سابقہ امتوں میں ہی پردے کا رواج موجود تھا. اگر پردے کا رواج نہ ہوتا تو مریم اپنی بیٹھک اور اپنی خلوت اور عبادت گاہ کے سامنے پردہ نہ لٹکاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی عورتیں اس بات کو پسند کرتی تھیں کہ کوئی غیر محرم مرد ان کو نہ دیکھے اور یہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے. اسی لیے ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے اگر کوئی عورت یا عورتیں نمونہ اور قدوہ ہیں تو وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں اور آپ سے پہلے وہ خواتین ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور میں خاص طور پہ مریم ہے، کہ یہ اپنے لیے حجاب یعنی پردے کو پسند کرتی ہے. یہ عورت کی فطرت، یعنی جس سلیمہ فطرت پہ، جس صحیح فطرت پہ، جس پاک صاف شفاف ستھری پاکیزہ فطرت پہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بناتا ہے، فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کو ہر مرد نہ دیکھے اور وہ ہر مرد کو نہ دیکھے. جو عورتیں اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ وہ ہر مرد کو دیکھیں اور سارے مرد ان کو دیکھیں، تو ان کا تعلق عورتوں کی برادری سے نہیں ہے، وہ کوئی اور بلا اور کوئی اور مصیبت ہے. عورت کی فطرت ہی حیا ہے، اس کی فطرت میں حیا ہے، اس کی فطرت میں پردہ ہے، اس کی فطرت میں ستر ہے، اس کی فطرت میں حجاب ہے. اس عورت کی فطرت میں حجاب نہ ہو، پردہ نہ ہو، وہ عورت نہیں ہے. جب وہ عورت نہیں ہے تو پھر مسلم خاتون کیسے بن سکتی ہے؟ مسلم خاتون تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث میں کہ اگر کسی عورت نے خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کر وہ کسی جگہ سے گزری اور وہاں بیٹھے ہوئے یا وہاں موجود غیر محرم مردوں نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا، فہی زانیہ، یہ زانیہ ہے، تو پھر کسی عورت کے لیے گنجائش کیسے باقی رہ جاتی ہے کہ وہ فلموں میں کام کرے، ڈراموں میں کام کرے، اسٹیج پہ لوگوں کے سامنے آئے اور وہ کرکٹ اور دوسری کھیلوں میں بھی حصہ لے، اور وہ سیاست میں آئے اور وہ اسمبلی کے ممبر بنے یا وہ وزیر اعظم بنے یا وہ صدر بنے یا کچھ اور بنے. مسلمان عورت کا جو اصل مرکز ہے وہ اس کا گھر ہے. بغیر شرعی ضرورت کے اور بغیر شوہر کی اجازت کے اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی فرشتے اس پہ لعنت کھینچتے ہیں. اور جو عورتیں میک اپ کر کے مخلوط پارٹیوں میں جاتی ہیں، غیر